سے آ گئے تھے. کہا ایک اسم اعظم تھا. کہا ایک اسم اعظم. کہا ویسے کل 73 ہیں. کہا خدا کے پاس 73 کے 73 ہیں, ظاہر سی بات. کہا اور تمام انبیاء کے پاس کم از کم ایک ہے, کسی کے پاس دو ہیں, کسی کے پاس تین ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس 8 ہیں, حضرت نوح کے پاس 14, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ علم آدم الاسماء کلہ, اللہ نے سارے اسماء آدم کو سکھا دیا. کہا ان کے پاس 24 اسماء تھے. کہا کہ مولا آپ کے پاس کتنے ہیں؟ کہا ہم اہل بیت کے پاس 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہیں. 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. کہا وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم میں اور خدا میں فرق ہے کہ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں. فرمایا کہ 73 اسماء اعظم ہیں اور اس میں سے 72 اہل بیت کے پاس ہیں, 73 کے 73 خدا کے پاس ہیں. کہا اور پھر ان اسماء اعظم کا مظہر ہم ہیں, حتیٰ وہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا بھی مظہر ہم ہیں. توجہ کیجیے گا حضرات, اسماء الہی کا مظہر یعنی کیا مطلب کہ میں نے اس کا پہلے ایک مرتبہ پیش کیا ہے کسی گھر میں, ظاہراً ثاقب بھائی کے گھر پہ تھا, وہاں پہ مجلس میں میں نے پیش کیا تھا کہ اسماء صفا یعنی اسماء اعظم جتنے بھی اللہ کے جو اسماء ہیں ان کا مظہر, یعنی خداوند متعال نے کہا کہ کوئی میرا جو نمائندہ ہوگا اس کے اندر کوئی نہ کوئی صفات ظہور کریں گی تاکہ وہ کہہ سکے کہ میرا نمائندہ ہے. اگر یاد ہو اب خاموشی بتا دیے کہ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی حضرات. جیسے خداوند متعال میں نے کہا تھا وہاں پہ کہ خدا محمود ہے, اس نے محمد کو بھیجا ہے. اب اگر سب کے ذہن میں آ گیا ہو جو موجود تھے, جو افراد وہاں موجود نہیں تھے اشارہ کریں تاکہ میں اس کو پیش کر دوں, اللہ پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. بہت سے افراد کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں تھے, اب مجھے پیش کرنا پڑے گا. حضرات خداوند متعال نے کہا کہ وہ محمود ہے, اس نے محمد کو بھیجا, وہ اعلیٰ ہے, اس نے علی کو بھیجا. یہ میری اپنی کوشش ہے, میں نے کسی سے اس طرح سے نہیں لیا ہے, صرف اور صرف اصلاح جوادی عاملی کی کتاب کے اندر, اسلا جوادی عاملی کی کتاب کے اندر ان بحثوں کو دیکھا ہے کہ مظہر صفات الہیہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, فلسفے کی پوری بحث ہے, اور وہاں سے اس میں میں نے بات کو آگے بڑھایا, اس کے اندر ایک کوشش کی ہے, آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس خدا نے کہا کہ دیکھو میں محمود ہوں, میں نے محمد کو بھیجا, میں اعلیٰ ہوں, میں نے علی کو بھیجا, میں فاطر السماوات والارض ہوں, میں نے فاطمہ کو بھیجا, میں محسن ہوں, میں نے حسن کو بھیجا, میں قدیم الاحسان ہوں, میں نے حسین کو بھیجا, میں معبود و مسجود ہوں, میں نے عابد و سجاد کو بھیجا, میں علیم و خبیر ہوں, میں نے باقر العلوم کو بھیجا, میں اصدق القائلین ہوں, میں نے جعفر الصادق کو بھیجا, مجھے اپنے غیظ و غضب پہ پورا قابو ہے, میں نے موسیٰ کاظم کو بھیجا, مرضات کا مرکز میری ذات ہے, میں نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا, تقوی میں عطا کرتا ہوں, میں نے محمد تقی کو بھیجا, نقاوتیں اور پاکیزگیاں میرے لیے, میں نے علی نقی کو بھیجا, ہیبت میری تھی, میں نے حسن عسکری کو بھیجا, میں غیب مطلق تھا, میں نے مہدی منتظر کو بھیجا. صفات الہیہ کا یہ ظہور ہے حضرات. خداوند نے متعلقہ کہا کہ علم یہ ہے کہ جس طرح سے وہ حتی صفات جو وہ جو ایک علم اسم اعظم ان کے پاس نہیں, اس کا بھی مظہر یہی ہے, 73 اسماء اعظم کا مظہر ہے. اب حضرات اب غور کیجیے گا ائمہ علیہ السلام کا علم کیسا ہے. وہ افراد جو تعجب کرتے ہیں, ائمہ علیہ السلام نے خود سے بتایا جب چھڑے مام سے کہا گیا, کہا کہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کے جد امیر المومنین نے ایسی بات کہی اور کر کے دکھا دی. کیا مجھے تعجب ایسے لوگوں پہ جو قرآن کو مانتے ہیں؟ حضرت آصف ابن برقیہ کی بات کو تو مان لیتے ہیں کہ جس کے لیے خداوند نے متعلق قرآن کے اندر کہا ہے وقال من عنده علم من الكتاب. وقال عفریت من الجن, پہلے جب جناب سلمان نے کہا نا کہ جب ایک ہدہد غائب تھا, جب وہ سفر کر رہے تھے, تخت کے اوپر تھے, واقعی طرف اشارہ کروں, میں تو سمجھ رہا تھا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن مجھے تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا, پورا واقعہ نہیں پیش کر سکتا. جناب سلیمان کا تخت جو ہے وہ جن اٹھاتے تھے اور ہوا میں معلق ہوتا تھا اور چلتا رہتا تھا, وہ سفر کر رہے تھے, اچانک ایک کرن جناب سلیمان کی پیشانی پہ پڑی تو دیکھا کہ کہیں سے جو سر پہ سایہ کرنے والے پرندے تھے ان میں سے ایک پرندہ غائب تھا. کہا کہ کون سا پرندہ غائب ہے؟ کہا ہدہد. وڈ پیکر. کہا وہ ہدہد غائب ہے جس کی وجہ سے یہ روشنی آ رہی ہے. کہا لأقتلنہ, میں اس کو ضرور قتل کر دوں گا. لأقتلنہ, میں اس کو ضرور ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اگر مجھے وہ جواب نہیں دے گا کہ کیوں غائب ہوا. حضرات یہاں پہ ایک نبی بتا رہے ہیں کہ اگر نبی کی اطاعت نہ کری جائے تو وہ بھی قاتل کا وہ قتل کا مستحق ہو جاتا ہے, چاہے وہ نبی سلیمان کا نبی سلیمان کا مجرم ہو چاہے پیغمبر اسلام کا مجرم ہو، اگر اطاعت نبی نہ کرے قتل کا مستحق ہے. اب وہ کہیں بھی ہو، بہت سے افراد نے اطاعت نہیں کی تھی. تو حضرات جیسے کہا کہ وہ کہاں ہے، کہا کہ خود خود غائب ہے. وہ فوراً آیا، کہا کہ حساب دے کہاں پہ گیا تھا، تو نے کیسے نافرمانی کی؟ کہا کہ میں آپ کے لیے اچھی خبر لے کے آیا ہوں، اگر معاف کر دیں. کہا کیا لے کے آیا؟ کہا ایک آپ کے ہی زیادہ دور نہیں، یہیں پہ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک اور ایک خاتون کی حکومت، ایک عورت حکومت کر رہی ہے. تخت بلقیس کا تذکرہ کیا. کہا اچھا، کہا ہاں قاتل و انصاف بھی ہے اس کے یہاں. اچھا ایک عورت حاکم ہے. کہا کون لے کے آئے گا اس کے تخت کو؟ تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے عفریت نے کہا، کہا کہ میں آپ بیٹھے رہیں گے اس سے پہلے کہ اپنے مقام سے بلند ہوں، میں جاؤں گا جا کے لے کے آ جاؤں گا. کہا یہ تو بہت دیر ہے. توجہ کیجیے حضرات، کہا یہ بہت دیر ہے. کہا کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، یہاں تک کہ وقال من عنده علم من الکتاب، اس نے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، من تبعیزیہ ہے، نہیں جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ انا اتیک بھی قبل ان یرتد طرف عینک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکیں، آنکھ کو بلنک آف این آئے، اس سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. توجہ کیجیے، کہا کہ لیا. تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے نہ جانے کیا کہا، ایک دم سے تخت آ گیا. تو فوراً اس نے بلقیس نے کہا، کہا کہ انہو ہوا، یہ تو بالکل میرے تخت جیسا. کہا یہ وہی جیسا نہیں ہے، وہی ہے. توجہ کیجیے، کہا وہی ہے، یہ تیرا ہی تخت ہے. تو کہا میں اپنے محل میں تو نہیں ہوں، تخت کیسے؟ کہا میں تجھے تخت سمیت تیرے ملک سے یہاں لے آیا ہوں. مولا نے فرمایا، کہا کہ دیکھو جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، علم من الکتاب، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا، وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت سمیت لے آئے. اور خداوند متعال نے سورہ رات کی آخری میں کہا تھا، آخری آیت کے اندر کہا تھا کہ میرے حبیب، وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ آپ، تمہارے اور میرے درمیان میں گواہ کے طور پہ ایک اللہ کافی ہے، اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو، وہ تو پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، تم اس پہ شک کرتے ہو؟ کہا میرے، ہمارے جد کے پاس پوری کتاب کا علم تھا، علم الکتاب، علم من الکتاب نہیں، کہا قرآن میں، کہا علم الکتاب، پوری کتاب کا. الحمد، یہاں پہ علم الکتاب، الکتاب یعنی پوری کتاب. کہتے ہیں نا الحمد، الف لام استغراق ہے. کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ نہیں کہتے تعریفیں اللہ کے لیے، کچھ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ، کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ الحمدللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہوئے لکھے کہ کچھ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ شیعہ سنی سب ترجمے میں آیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو سب سے پوچھا جاتا ہے یہ آپ تمام تعریفیں کہاں سے لے کے آئے؟ کہا ال کی وجہ سے، یہ ال جو ہے استغراق کا ہے. وہاں پہ کہا کہ علم الکتاب، الکتاب یعنی پوری کتاب، تمام کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کہا کہ وہ ایک ہے، ابن ابی طالب، وہ ایک ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ کہتا ہے کوئی خشک و تر نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. نہیں ایسے نہ سنیے گا حضرات، کوئی خشک و تر نہیں ہے، رتب ولا یابس، جو کتاب مبین میں نہ ہو، ہر چیز کتاب میں ہے. اب جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، اس کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے. یہ میں نے اپنے پاس تفسیر بحرانی کی ساری آیات ہی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اگر آیات کو القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض قرآن کی آیات بعض دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں، اسی قرآن کی آیات کو ساتھ رکھے تو تفسیر سمجھ میں آتی ہے. آیات کو اللہ تعالیٰ رحمت دیکھیے گا. معصوم نے فرمایا مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پہ. حضرات اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو مجھے اور نسبتاً یہاں پہ باتیں پیش کرنی ہیں کہ جناب امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے. کہا کہ مولا جناب سلیمان نبی تھے اور آصف ابن برقیہ ان کے وسیع تھے، وسیع پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لا سکتا تھا، تو کیا وہ نبی نہیں لا سکتے تھے؟ کہا لا سکتے تھے. تو کہا پھر خود کیوں نہیں لے کے آئے، دوسروں سے کیوں کہا؟ کہا وہ چاہتے تھے کہ ان کے حواریوں پہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان کے بعد وسیع کون ہوگا، جو علم میں سب سے زیادہ ہوگا وہ وسیع ہوگا. اور وہ دکھانا چاہتے تھے وہ آصف ابن برقیہ ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. کہا اسی لیے پیغمبر اسلام بار بار امیر المومنین کو پیش کرتے تھے تاکہ کیا. اس لیے جناب ختم مرتبہ جان بوجھ کے بار بار امیر المومنین کو سب سے آگے بھیجتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ ان کا وصی برحق کون ہے. حضرات علم میں کوئی امیر المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتا, ہمارے ائمہ علیہ السلام کو کوئی علم میں مقابلہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا تھا کہ بعد والے ائمہ سے چند باتیں پیش کروں گا, اور اسی لیے میں نے جناب امام پنجوں کا شروع کیا تھا, اور اسی لیے دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں امام ششم اور ہفتم سے. اگر آپ سننا چاہیں تو میں آگے بات بڑھاؤں. رات بہت سے ان کے ایسے شاگرد تھے, امام ششم کا 4000 جو اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ آپ کے شاگرد تھے, ایک استاد پڑھانے والا. حضرات یہاں پہ بڑی سے بڑی یونیورسٹی چلے جائیں, میں نے سب کی ویب سائٹوں کو دیکھا ہے جو علوم پڑھائے جاتے ہیں 30-40, بہت زور لگائیں آپ کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیوں میں جہاں 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ 100-120 سے زیادہ کاؤنٹنگ نہیں جاتی. جو تعداد ہے نا علوم, جو سائنس جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ سارے علوم 100-120 سے زیادہ نہیں, اور جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں سب کی فیکلٹیز علیحدہ علیحدہ ہیں, ہیڈ آف دا فیکلٹی علیحدہ ہے, ڈپارٹمنٹس اگر جتنے بھی علیحدہ ہیں تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا کوئی نہ کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کوئی اور ہے. جتنے علوم ہیں سب کی فیکلٹیز اور ڈپارٹمنٹس علیحدہ اور سب کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ علیحدہ. حضرات ہم نے صرف مدینے کی ایک یونیورسٹی دیکھی ہے جہاں 4000 اسٹوڈنٹس ہیں, 4000 طلبہ پڑھنے والے, ایک پڑھانے والا, وہی ڈین ہے, وہی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے, وہی فیکلٹی کا ہیڈ ہے, اور تمام علوم کا پڑھانے والا وہ, یہ ایک فرد ہے. اور کتنے علوم پڑھائے جا رہے ہیں حضرات, یہاں تک لکھا کچھ لوگوں نے کہ 200 سے زیادہ, کچھ نے لکھا 2000 سے زیادہ علوم پڑھائے جاتے تھے اور پڑھانے والا ایک فرد تھا. نہیں توجہ ایسے کیجیے گا حضرات, ایک فرد پڑھانے والا, اسی لیے کہا جاتا صادق آل محمد, ایک پڑھانے والے. یہاں تک کہ موجودہ جو آپ کی کیمسٹری اس کے اندر جابر بن حیان کا آپ نے سنا الجبرا, انگلش میں آپ نے سنا نا الجبرا, کبھی آپ نے سوچا کہ انگلش میں ال نہیں ہوتا؟ یہ شاید اب آنے لگ گیا ہوگا, ال تو نہیں نا ہے انگلش کے اندر, عربی زبان واحد ہے. حتیٰ بہت سے جب دوسری زبانوں کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا عربی کا, تو وہ اپنی زبان بولتے جاتے ہیں شروع میں ال لگاتے جاتے ہیں, ہر چیز پہلے ال لگاتے تھے, یعنی میں عربی بول رہا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ ال لگانے سے عربی بن جائے گی. حضرات یہ کسی بھی زبان میں سوائے عربی کے ال استعمال نہیں ہوتا. الجبرا, الجبر سے وہ انگلش میں جب آیا تو الجبرا ہو گیا. الجبرا کیا مطلب؟ وہ عربی سے آیا تھا. جب پہلی کتاب آپ دیکھیں گے جس میں تصنیف کی ہے وہ یونان کا ہے, اور اس نے کہا تھا میں مدینے گیا تھا, حجاز گیا تھا پڑھنے کے لیے, اس کے استاد کو دیکھیں گے تو وہ امام صادق کا شاگرد ہے. حضرات موجود میتھمیٹکس ہو, ریاضی ہو, الجبرا ہو, کیمسٹری ہو, ان سب علوم کی اگر بنیادوں کو دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے یا علی پہ ملیں گی یا ان کے کسی بیٹے پہ ملیں گی. یہ تمام علوم آپ دیکھیں گے ائمہ علیہ السلام کے صدقے میں آج یہ علوم پروان چڑھیں. یہ تمام علوم ائمہ علیہ السلام سے ملے ہیں. حضرات کہیں پہ اتنے علوم نہیں ملیں گے, ایک استاد پڑھانے والا اور اتنے پڑھنے والے. حضرات وہاں پہ دو شاگرد بہت نمایاں, سننا چاہیں گے بات کو آگے بڑھاؤں. دو شاگرد بہت نمایاں, امام کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہشام بن حکم ہے, اور بہت کم سن ہے, 14-15 برس کی عمر میں امام کے پاس پڑھنے آئے, کوفے سے پڑھنے آئے ہیں, اور امام نے ان کی تربیت کی. 16-17 برس کے ہیں, 18 برس کے ہیں جب واپس چلے گئے, اور ہر جگہ مناظرہ کرتے پھرتے تھے. امام درس پڑھا رہے ہیں اپنی درسگاہ میں. حضرات میں خود امام کی درسگاہ پہ گیا ہوں 2000 میں, درسگاہ ابھی تک موجود تھی مدینے کے باہر, بہت سے لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی دیکھی ہے. یقین مانیے کہ ان سعودیوں نے, یہودیوں نے اس کو بالکل مینٹین نہیں رکھا تھا, کھنڈر بن چکا تھا, دیواریں باقاعدہ اس کی جو ہیں ابھی تک کھڑی تھی, کھڑکیاں نہیں تھی, دروازے گر چکے تھے. میں نے کہا کہ نہیں, کہیں گے نہیں یہ رک نہیں سکتے, وہ فوراً آ جاتے ہیں کہ یہ رافضیوں کی جگہ, یہ رافضی ہی ہوں گے. میں نے کہا نہیں, تھوڑی سی دیر کے لیے بس ڈرائیور سے کہا کہ مجھے اجازت دو, وہ مصری تھا, میں اترا گیا. خدا کی قسم, ممبر کی قسم, میں جب گیا تو ایسی خوشبو آ رہی تھی اس کھنڈر سے, ایسی خوشبو آ رہی تھی, محسوس ہوتا تھا کہ واقعاً امام یہیں آتے رہے ہوں گے. اور جب 2000 بعد میں جاتے رہے, اور اس کے بعد چند سالوں میں دیکھا ہم نے, چند برسوں پہلے, کہ اس کو گرا دیا گیا انہیں یہودیوں نے, سعودیوں نے گرا دیا. تو حضرات یہ ائمہ علیہ السلام کے آثار. حضرات اب وہاں پہ پڑھا رہے ہیں امام, اور درس کے دوران بار بار اچانک اس کے سر اٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں باہر, پھر درس جاری رکھتے ہیں. اب جب امام بار بار تجسس کا اظہار کرتے ہیں, کسی کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ وہ بھی مڑ کے دیکھنے لگے, بار بار وہ بھی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں امام کسے دیکھ رہے ہیں. لکھ رہے ہیں, لکھتے لکھتے دیکھتے ہیں امام کو, امام دیکھ رہے ہیں. اب سب مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں امام کہاں دیکھ رہے ہیں. کہا مولا کیا بات ہے, کس کے انتظار میں؟ کبھی آنے والا دیکھ لینا. پھر امام نے درس دے کر روکا. یہ امام جو اظہار فرما رہے ہیں یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں کہ میں کتنا انتظار میں ہوں، کتنی شدت سے انتظار میں ہوں. اچانک اتنے میں ایک 17-18 برس کا نوجوان لڑکا وارد ہوا، امام تعظیمن پیار سے بلاتے ہیں کہ آگے آگے آ جاؤ، کھڑے ہوتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، اپنی ابا اتار کے اسے اڑا دیتے ہیں تاکہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. کہا کہ مولا میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میرے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، مجھ سے بولا نہیں جاتا. کہا کہ مولا کیا بات ہے اس میں؟ کہا یہ ہشام ابن حکم ہے. کہا مولا اس میں کیا خصوصیت جو ہم میں نہیں ہے، ہمیں 20-20 سال ہو گئے آپ کی بارگاہ میں. کہا کہ تم سب سیکھتے ہو، یہ جہاں جاتا ہے میرے جد علی کی ولایت کا دفاع کرتا ہے، جہاں جاتا ہے میرے جد کی ولایت کا دفاع کرتا ہے. کہا مولا اس کی یہ خصوصیت ہے؟ کہا ہاں. کہا ذرا سناؤ ان سب کو، تمہارا جو وہ مفتی دمشق کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. کہا مولا جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں لب کشائی نہیں ہوتی، میری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، لکنت سی آنے لگتی ہے، الفاظ بولے نہیں جاتے. کہا میں حکم دیتا ہوں، ذرا سناؤ ان سب کو کہ تم کس طرح سے میرا دفاع کرتے ہو، ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا دفاع کرتے ہو. واقعہ آپ کے ذہنوں میں مجھے واقعہ پیش نہیں کرنا. کہا کہ مولا جب میں گیا تو وہ دمشق کے ممبر پہ تھا اور کہہ رہا تھا سلونی سلونی. میرا کہ نے پہلے پیش کر دیا کہ جس نے امیر المومنین کے علاوہ کہا بڑا دل و خار ہوا ہے، میں اس کو کہنا تھا سلونی سلونی قبل ان ترقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. کہا مولا نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا مولا میں کھڑا ہوا اور میں نے فوراً سوال کیا، کہا تیری آنکھیں ہیں؟ تو کہیں گے بڑا غصے میں، کہیں گے یہ کیسا سوال ہے؟ کہا تو نے تو کہا جو پوچھنا پوچھ لو، میں تو بچہ ہوں، میں تو ایسی سوال کروں گا. کہاں آنکھیں ہیں؟ کہا اچھا آنکھیں ہیں تو آنکھوں سے کیا کرتا؟ کہا دیکھتا ہوں. واقع ذہنوں میں آ گئے سب کے، حواس خمسہ سے متعلق سوال کیا. اس کے بعد پوچھا کان ہے؟ اس نے کہا ہاں. کانوں سے کیا کرتا؟ سنتا ہوں. ہاں زبان ہے کہاں؟ چکھتا ہوں. ناک ہاں. سونگتا ہوں. ہاتھ محسوس کرتا ہوں. حواس خمسہ بھائی 5 سینسز تو ہیں، یہ شاید 6 سینس ہو گئی ہو امریکہ کے اندر کوئی، مارا لگ 6 سینس، اس کو 6 سینس بھی کہا جاتا ہے، 6 حس اس کو دماغ کہا جاتا ہے. کہا اچھا یہ بتا کہ تیرا دماغ ہے؟ اس نے کہا ہاں دماغ ہے. کہا دماغ سے کیا کام کرتا ہے؟ کہا جب یہ آنکھیں دیکھتی ہیں تو دماغ سے تصدیق کرتا ہوں کہ جو دیکھ رہا ہوں وہی دیکھ رہا ہوں یا کچھ اور دیکھ رہا ہوں. جب ہاتھوں سے محسوس کرتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے کہ یہی محسوس کر رہا ہوں یا کچھ اور. زبان سے چکھتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے. ناک سے سونگتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے. کانوں سے سنتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ تیرے اس اتنے سے وجود میں یہ جو عقل ہے وہ امام کا کام کرتی ہے؟ کہا یہ تیرے 6 فٹ کے وجود میں جو عقل ہے یہ امام کا کام کرتی ہے؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں. کہا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کہا ہاں ضرور کہہ سکتے ہیں، یہ عقل جو ہے امام کا کام کرتی ہے. کہا تیرے 6 فٹ کے وجود کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے اور یہ پوری کائنات چلے اسے امام کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسے سوال کیا اس نے کہا، جیسے کہا کہ ہاں امام کی ضرورت ہے، اس نے فوراً سوال کیا، کہا تو ہشام تو نہیں ہے؟ وہ تقیے میں تھے، انہوں نے کہا میں یہاں پہ بتاؤں فوراً سر قلم کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں میں ہشام نہیں ہوں. کہا اس کا دوست ہے؟ کہا نہیں اس کا دوست بھی نہیں ہوں. کہا تو دمشق کے رہنے والا؟ کہا نہیں دمشق کے رہنے والا بھی نہیں. کہا کوفے سے تو نہیں آیا؟ کہاں کوفے سے آیا ہوں. کہا پھر تو ہشام ہی ہو سکتا ہے. کہا اب تو آ جا میرے ممبر پہ، میں 70 برس کی عمر میں وہ جواب نہیں دے سکتا جو 18 برس کی عمر میں جواب دے سکتا ہے. ایک مرتبہ اس نے اپنے سننے والوں سے کہا کہ میں خود سے پڑھا ہوں اور یہ جعفر صادق سے پڑھا ہے. سارے سننے والوں نے قرار کیا کہ ہاں یہی کہہ سکتا تھا. مولا نے کہا آپ دیکھا، میں اس لیے اس کا انتظار کرتا ہوں، یہ ہمارے جد کا دفاع کرتا ہے، ہماری ولایت کا دفاع کرتا ہے، ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. جہاں جاتا ہے فوراً دلیل پیش کرتا ہے، ہر جگہ دفاع کرتا پھرتا ہے. حضرات بس یہ جملہ کہنا تھا، امام نے کہا اس لیے میں نے اسے اپنی آبادی ہے اس کو. اور حضرات بہت سے ایسے واقعات ان سے، یہ کتاب توحید جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اس میں ان سے بہت سے توحید سے متعلق اور سوالات جو ان کے بڑے بڑے مناظرے آرچ بشپ کے ساتھ اور یہ جو پوپ جسے آپ کہتے ہیں بابا اس کو عربی میں کہا جاتا ہے عیسائیوں کا، اب کیا کہنے عربوں نے جو لفظ بنا دیا اب اور نہیں ہے، تو بارہ عربی میں سے کہتے ہیں بابا. تو یہ پوپ جو ہے اس کے ساتھ میں مناظرہ جناب ہشام نے حکم کا اور انہوں نے باقاعدہ ہرایا ہے وہ پورا کا پورا مناظرہ، اور بہت سے اور لوگوں کے مناظرے جو بعد میں پھر شیعہ بھی ہوئے ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کتاب و توحید میں موجود ہیں شیخ صدوق کی. تو حضرات میں نے یہاں پہ روک کے بات بتانی تھی، حضرات یہ آئمہ علیہم السلام کے کچھ ایسے شاگرد تھے جنہوں نے اتنی ترقی کی. ایک کچھ ایسے بھی شاگرد تھے جو نالائق تھے، میں دیکھیں کچھ لائق شاگرد بھی تو کچھ نالائق بھی ہوتے ہر جگہ پہ، ایسے تو ہے ہر ایک. یہ نہیں ہے کہ پڑھانے والے میں صلاحیت کی کمی تھی. اگر آپ کے ذہن میں، میں نے کہا تھا کہ المؤمن کلما، مؤمن پانی کی طرح سے ہوتا ہے، یاد میری پوری مجلس ہے جو ابھی حسین نے پیش کی، پانی کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، اسی طرح سے علم بھی ہے، علم کی کوئی شیپ نہیں ہے، وہ جیسا ظرف پاتا ہے نا ویسی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے. اگر کسی میں کفر و الحاد ہوگا وہ علم سیکھتا جائے گا، اس کا کفر بڑھتا چلا جائے گا. اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا، علم سیکھتا جائے گا، اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا. یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ قرآن یہ حجب ہی کثیرہ بھائی دلو بھی کثیرہ، اس قرآن سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اگلی آیت میں خدا کہتا ہے وما یضل به الا الفاسقین، قرآن سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا سوائے فاسقوں کے. جو فاسق ہوتے ہیں قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور زیادہ فیض بڑھتا جاتا ہے. میرے ساتھ ہو چکا ہے، ایک صاحب نے کہا مجھے ایک مرتبہ کہ مولانا جتنا قرآن پڑھتا ہوں اتنا زیادہ گمراہ ہوتا جا رہا ہوں. میں نے یہ آیت سنا، میں نے کہا تھی بات سے نہ کہیے گا، قرآن میں جو بڑا عجیب و غریب سا لیبل ہے. کہنے مولانا ویسے واقع میں جتنا پڑھ رہا ہوں اتنا گمراہ ہو رہا ہوں. میں نے کہا اچھا بتائیے کیسے گمراہ ہو رہے ہیں. تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں لکھا ہوا انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے سما عربی میں آسمان کو بھی کہتے ہیں، کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، جبکہ آسمان سے نہیں بادلوں سے آتی ہے. میں نے کہا اگر آپ کسی اور جگہ پہ پڑھ لیتے، قرآن ہی کے اندر سما بلندی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، ہم نے بلندی سے بارش کو برسایا ہے. کہیں گے دوسری جگہ پہ یہ آیا، میں نے کہا اس کا یہ ہر جگہ پہ. کہیں گے ویسے مولانا میں نے اندازہ لگایا قرآن اکیلے پڑھنے کا نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. میں نے کہا یہ تو ایک بہت بڑے کہہ گئے تھے حسبنا کتاب اللہ، وہ عرب تھے پھر بھی بہت روتے رہے. قرآن اکیلے پڑھنے کا نہیں ہے، اہل بیت سمجھنے کا ہے قرآن. قرآن جو ہے اہل ویسے سمجھنے کا، اکیلے پڑھنے کا ہے ہی نہیں قرآن. کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا، کبھی نہ کہیے گا مجھے قرآن کافی ہے. جہاں پہ کہا وہیں پہ موت شروع، وہیں پہ زوال شروع، وہیں پہ بے ایمانی شروع. ایمان میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو اہل ویسے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کے تین حصے ہیں. کہا کہ اس کا ایک حصہ اگر کوئی بھی عربی زبان سیکھ لے گا سمجھ سکتا ہے، دوسرا حصہ ایسا ہے کہ جب تک کہ محنت نہیں کرے گا تب تک نہیں سمجھ سکتا، اور کا تیسرا حصہ کوئی نہیں سمجھ سکتا سوائے ہم اہل بیت کے. اور اگر اس کو سمجھنا ہوگا تو خدا نے قرآن سمجھنے میں بھی لوگوں کو ہمارا محتاج بنایا ہے. اہل بیت کے محتاج ہیں قرآن سمجھنے میں بھی. تو حضرات یاد رکھیے گا، قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. خود سمجھنے کی کوشش مت کیجیے گا، اگر خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود گمراہ کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. آئیے ذرا میں کچھ قرآن کے فارمولاز معصومین سے پیش کروں. سننا چاہیں گے حضرات؟ امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا، کس نے پوچھا؟ متوکل نے. کیا فرزند رسول آپ کہتے ہیں کہ ہر خوش کو تر قرآن میں ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی نا، نارات بن ولا یاب اللہ کتاب مبین، کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں نہ ہو. امام نے کہا ہاں ہر چیز قرآن میں ہے. تو کہا چل رہا واقع کربلا دکھائیے قرآن سے. اپنے آپ میں بہت اس نے کہا، میں نے اتنا مشکل سوال کیا. امام سوچتے رہیں گے، اسے یہ نہیں معلوم تھا جو قرآن کا وارث ہوتا ہے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرات یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ سوچتے کیوں نہیں ہے؟ فوراً جواب دے دیتے. مولانا نے کہا یا عمر تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ کہا پانچ. کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے. تو میں سوچوں کیوں؟ کہا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری پانچ انگلیاں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے. مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سوچ سوچ کے بتاؤں. کل آنا کل بتا دوں گا، پرسوں آنا بتا دوں گا، بیٹی سے پوچھ کے بتا دوں گا، بہن سے پوچھ کے بتا دوں گا. ویسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، پوچھ پوچھ کے بتانے کس کس سے. کہا کہ نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے، پھر وہ حجت خدا نہیں ہے. پوچھا کہا کہ بتائیے قرآن کے اندر کربلا کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا کاف ہا یا عین صاد، یہ جو پانچ حروف ہے یہ کربلا کا خلاصہ ہے. حروف مقطعات 28 مقامات پہ قرآن میں آئے ہیں. انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات، الف لام میم، الف لام را، یا سین نون، یہ سارے کے سارے 28 مقامات ہیں حروف مقطعات. کہا مولا یہ اللہ نے کیوں نازل کیے؟ کہا کہ جب اگر اس کی مثال ہے دنیاوی لحاظ میں دے رہا ہوں، اس طرح سے مت لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پھر وضاحت کروں گا. کہا اگر کوئی افسر کسی اپنے ماتحت کے لیے کوئی لکھ کے بھیجتا ہے چیز، تو بعض کا کوڈ ورڈ میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تاکہ یہ جو لے جا رہا ہے اسے بھی سمجھ میں نہ آئے. یہ میرے اور اس کے درمیان میں راز راج اسے بھیج رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. باقی جو پڑھے انہیں سمجھ میں نہ آئے. شاید مرزا غالب نے اسی مقام کے لیے کہا تھا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. حضرت اب یہ آتے تھے صحابہ بول کر، یا رسول خدا یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. کہ تمہارے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے، بس اسے حفظ کر لو. الف لام میم کا، یا رسول خدا الف لام کیا ہے؟ کیا الف لام میم کا؟ تمہارے لیے نہیں ہے، اگر تمہیں بتانا ہوتا تو اللہ اس طرح سے نہ لکھتا. اللہ نے کہا بس میں سمجھوں یا وہ سمجھے جس پہ نازل ہو رہا ہے، یا وہ جو اس کے وارث ہیں. جو قرآن کے وارث ہیں وہ جانتے تھے، اور کوئی نہیں جانتا تھا. تو کہا یہ کاف ہا یا انسات پیغمبر اسلام کو خدا نے بتایا، کہا کہ دیکھو پیغمبر میں کربلا بتا رہا ہوں، کاف سے کربلا ہے، ہاں ہلاکت ہے یعنی وہاں پہ شہادت ہوگی، کاف ہا یا یزید ہے یعنی قاتل یزید ہوگا اس پہ لعنت ہے، عین سے عطش ہے یعنی پیاس، اور سواد سے صبر ہے. کہا یہ پورا خلاصہ کر کے پانچ حروف کے اندر سب کچھ پیغمبر اسلام کو خدا نے کربلا کا بتا دیا ہے. آپ نے غور نہیں دیکھا، معصوم نے فرمایا کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، اگر حروف مقطعات کو دیکھو تو ان کے اندر بہت سے راز ہیں. اگر میں اور سننا چاہیں تو چند اور پیش کر دوں. کہا یہ حروف مقطعات ہیں. کہا پھر الف لام میم سے کیا مراد ہے؟ کہا الف کے لیے ابجد کے لحاظ سے اگر حرف نکالے جائیں نا، جیسے لکھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے 786 786 سن رکھا ہے آپ لوگوں نے، تو کہا ابجد کے لحاظ سے نکالا جائے تو الف کا ایک ہے، لام کے 30 ہیں، میم کے 40 ہیں، تو 71 بنے 71 جمع کریں تو 71 کا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ بنو امیہ کی حکومت کا دور. کہا میرے حبیب 71 سال بعد ختم ہو جائے گی، انہیں زوال آ جائے گا، پھر ان پہ لعنت ہی لعنت رہے گی. ہم نے اور کیا کہا کہ 71 سالوں تک رہے گی، جب چھٹے امام کا چوتھے امام کا گننا شروع کرو وہاں سے لے کے یہاں تک 71 سال میں ختم ہو گئی. کا یہ پیغمبر کو بتا دیا گیا تھا، یعنی یہ بہرحال رکھا گیا تھا قرآن کے اندر، کہ اگر بعد میں بھی کوئی پوچھے تو قرآن سے دکھایا جا سکتا ہے کہ سب کچھ انہیں معلوم تھا. حضرت نے غور کیا، کہا یہ حروف مقطعات، کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں. تو کہا یاسین سے کیا مراد ہے؟ کہا نام تو پیغمبر اسلام کا ہے، کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. تو کہا ہے کیا؟ کہا یا سامع الوحی، اے وحی کے سننے والے. کہا ہے وہی کے سننے والے، قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں. تو کہا یہ سب کے سب حضرات، یہ سارے حروف مقطعات جو 28 ہیں ان میں ریپیٹڈ لیٹرز نکال دیجئے، جب جمع کریں گے نا اور اگر جملہ بنانا چاہیں گے تو بس ایک ہی جملہ بنے گا، صراط علی حق نمسک ہو، صراط علی حق، صراط علی حق نمسک ہو، علی کا رستہ حق ہے، ہم اسی سے متمسک ہیں، اور جو نہیں ہے اسے پتا بھی نہیں ہے کہ ہے کیا. تو یہ حروف مقطعات اہل بیت اگر نہ بتاتے تو ہمیں کبھی پتا نہ چلتے کہ کیا ہے. ان کو سوائے ولا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے، وہی اہل بیت علیہ السلام ہیں، انہوں نے یہ تعویلات کی ہیں، بتائی ہیں. حضرات اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں کبھی پتا نہ چلتا. اگر سننا چاہیں گے تو بڑھاؤں گا، نہیں تو ختم کر دیتا ہوں. میں جانتا ہوں اب میں مسائل پہ آؤں گا تو گھنٹہ ہو جائے گا پورا، اور میں اگر چاہیں تو ایک گھنٹے کے اندر تمام کر دیتا ہوں. میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں، کہ چند افراد کہہ رہے ہیں، باقی افراد ان کا بعد میں گروان پکڑے، میرا نہ پکڑے. تو جنہوں نے کہا ہے نا بسم اللہ ان سے بعد میں حساب لے لیجیے گا کہ کتنی دیر تک آپ نے پڑھوایا. آئیے گا صرف 10 سے 15 منٹ زحمت ہوں، اس کے میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا. حضرات یہ آئمہ علیہم السلام کی اگر فرامین پہ دیکھیں، قرآن صرف سمجھا ہی وہی سکتے تھے جن پہ قرآن، جو قرآن کے وارث ہیں، قرآن کوئی اور سمجھا ہی نہیں سکتا تھا. حضرات آئمہ علیہم السلام سے بڑے بڑے افراد نے آ کے کہا کہ ذرا یہ قرآن سے دکھائیے، یہ قرآن سے دکھائیے. چھٹے امام نے ایک آدمی سے مناظرہ کیا جس کا نام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ جس کو اہل سنت کا امام بھی کہا جاتا ہے اور امام اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور وہ کوفے سے پڑھنے کے لیے امام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد 2 سال میں واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد فتویٰ دینا شروع کر دیا. امام نے کہا رہے کیا ہوا، یہ کوفے جانے کے بعد فتویٰ دینے لگا؟ کہاں مولا، وہ کہتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں. امام نے کہا کہ استاد کو پتا ہوتا شاگرد کی کتنی صلاحیت ہے، وہ تو اتنا پڑھا ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ بیان کر سکے، وہ فتویٰ دینے لگ گیا، اس کو تو بہت ابھی سیکھنے کی ضرورت تھی. تو کہا کہ مولا بہرحال فتویٰ تو دے رہا ہے وہ. امام آئے عراق، اور عراق میں امام سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا رکے. وہاں پہ جب کربلا جائیں تو وہیں پہ ایک گھر ہے جس کا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ امام ششم رہے تھے اور یہیں پہ آ کے رہتے تھے، اور کوفہ میں بھی باقاعدہ جب جاتے تھے مسجد کوفہ اور امیر المومنین کی باقاعدہ سب سے پہلے جو قبر امیر المومنین کی نشان بتایا ہے وہ یہ چھٹے امام ہی نے بتایا ہے. کس کو بتایا ہے؟ حضرت صفوان جمال، جنہوں نے زیارت عاشورہ کی روایت کی ہے، زیارت وارثہ کی، دعا القمہ کی، یہ ساری انہیں سے ہیں، انہیں کے پاس زیادہ رکتے تھے، ان کے گھر پہ رکتے تھے. وہ خود سے بہرحال میں نے کہہ دیا تو میں جلدی سے وضاحت کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو دیکھا ہر قبر پہ جاتے تھے. ایک ایسی قبر پہ گئے کہ جہاں پہ میں نے دیکھا کہ امام اتنی تعظیم کا اظہار فرما رہے ہیں کہ پشت نہیں کرتے بلکہ الٹے پاؤں باہر آ رہے ہیں بہت دور تک. میں نے کہا مولا آپ نے کسی بھی خبر کی اتنی تعظیم نے کی، یہاں کس کی قبر مطہر ہے، آپ نے اتنی تعظیم کا اظہار فرمایا؟ کہا کہ صفوان جان لو یہ ہمارے جد امجد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی قبر ہے. یہ نجف اشرف کے اندر وادی السلام جو قبرستان ہے کوفہ کے ساتھ ملحق ہے، اور آج باقاعدہ یہ امریکہ کی جاب کے بک آف ریکارڈ اس کے اندر آ گیا کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی سیمیٹری قبرستان وہی وادی السلام ہے. 9.5 کلومیٹر ایک طرف سے لمبائی ہے اس کی، ایک طرف سے سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں وہی ہیں. بہرحال تو کہا کہ مولا میں یہاں پہ ایک نشان لگا لوں. مولا نے کہا کہ صرف ایسا کوئی نشان لگانا کہ صرف اپنے خاص خاصیوں کو بتانا، سب کو عمومی مت بتانا کیونکہ ہمارے جد کے دشمن بہت زیادہ ہیں، قبر کی بھی حرمت ہی نہ ہو. تو اس کے بعد پھر وہ خاص خاص شیوں کو وہاں پہ لے کے آتے تھے، زیارت کراتے تھے کہ یہ ہمارے امام کی قبر ہے یہاں پہ، بہرحال مولا کی قبر کی وہ زیارت کراتے تھے، حضرت صفوان جمال. بہرحال اب امام آئے، امام نے کہا کہ جاؤ صفوان ذرا ابو حنیفہ کو بلا لو، مفتی عراق کو بلا لو. وہ آئے، آ کے بلا کے ابو حنیفہ تجھے امام بلا رہے ہیں. وہ آئے فوراً. اچھا اتنی ضرورت تو تھی نہیں کہ امام کے سامنے کو ویسی ویسی بات کر سکے، کچھ افراد کا ویسے ہی اللہ نے آئمہ علیہ السلام کا، یہ ایک حدیث میں بھی ہے والد ہے کہ پیغمبر اسلام کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ پیغمبر کا آئمہ علیہ السلام کا روب اتنا تھا، ان کا یہ ایک معجزہ تھا، ان کی ہیبت اتنی تھی کہ کچھ جسارت اس طرح سے نہیں کرتا تھا. آئمہ علیہ السلام کی طرح سے کوئی جب بات کرتے تھے اور اپنے روب سے بات کرتے تھے تو فوراً اگلا روب میں آ جاتا تھا، کوئی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے روب میں. حتیٰ یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام قیدی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ہے، جب بھی ان سے روب سے بات کرتے تھے وہ روب میں آ جاتے، خبردار پیچھے ہٹ جاؤ آگے مت بڑھنا، تو وہ پھر وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، امام کے روب میں آ جاتے تھے. یہ سب سے ہمارے امام علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ. امام نے کہا بلاؤ جا کے ابو حنیفہ کو، بلا کے لے کے آئے. کہا کہ کیا بات ہے، میں نے سنا کہ تو فتوی دے رہا. کہا امام نے کہا اچھا تو اتنا قابل ہو گیا، بہت گھبرا کے سن رہے ہیں آپ، آپ سے نہیں میں پوچھ رہا، اس سے امام نے پوچھا تھا. امام نے پوچھا کہ اچھا تو اب فتویٰ جو دے رہا ہے کیسے دے رہا ہے؟ کہا فرزند رسول میں قرآن سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا کہ اچھا تو پورا قرآن جانتا ہے، ناسخ اور منسوخ میں فرق جانتا ہے، محکم و متشابہ کو جانتا ہے، تاویل و تنزیل کو جانتا ہے، تفسیر کو تاویل کو جانتا ہے، مکی اور مدنی میں فرق جانتا ہے، کیا یہ ساری چیزیں جانتا ہے؟ کہا فرزند رسول ایک حد تک تو جانتا ہوں. امام نے کہا اچھا میں سوال کروں جواب دے گا؟ کہا فرزند رسول فرمائیے. امام نے کہا کیا چیز جانتا ہے جو سوال کروں؟ جو تو کہہ دے گا وہی سے سوال کروں گا، اس کے باہر سے سوال نہیں کروں گا. کہا فرزند رسول آپ قرآن کی تاویل سے متعلق سوال کر لیں. امام نے کہا اچھا. امام نے فرمایا کہا کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ القرآن التی بارکنا حولہ، اور ایک ایسی قریہ ہے، ایک ایسی بستی ہے کہ جو جس کو ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے وہ امن و امان کے اندر ہے، جو جاتا ہے وہاں پہ امنیت محسوس کرتا ہے. بتائیے کون سی بستی ہے؟ کہیں گے مکے کی. امام نے کہا ایہ الناس، اب کوفہ پورا بھرا، مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی. امام نے کہا ایہ الناس، اے لوگو کیا تم نے سنا نہیں ہے کہ سید ابن جبیر کو عبداللہ ابن زبیر نے دونوں نے حرم میں پناہ لے لی تھی، باہر نکال کے قتل کر دیا یزید کے لوگوں نے؟ کہا ہم نے سب نے سنا ہی تو سارے کی مسلمات میں سے. امام نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن نہیں ہے، میں اگر امن ہو تو سب کے لیے ہونا، یہ کسی کے لیے امن ہے کسی کے لیے نہیں ہے، کہاں پہ ہے یہ امن کی جگہ؟ کہہ لیں گے مدینے کی سرزمین. امام نے کہا تو نے مدینے کے مصائب نہیں سنے کہ مدینے کے اوپر کتنی مصائب آئے ہیں؟ کہا نہیں. پھر یہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی سرزمین ہے. امام نے کہا تم میں سے کتنے لوگ حج پہ گئے تھے؟ بہت سے لوگوں نے حج کیا. امام نے کہا تم مکے سے مدینے گئے تھے کچھ لوگ؟ کہا مولا سب مکے پہلے گئے، اس کے بعد مدینے چلے گئے. امام نے کہا بیچ میں سفر کرتے میں تمہیں کبھی ڈر لگا یا نہیں؟ کہا مولا ہمیشہ رات کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ڈاکو لوٹ لے. امام نے کہا یہ تو کہہ رہے مکے اور مدینے کے درمیان بھی امن نہیں ہے، تو کہہ رہا تھا وہی سرزمین ہے. کہا یہ مجھے پتا نہیں، ایک اور کوئی سوال کر لیا. بہت گھنے نظر آ رہا. کہا مولا یہ نہیں پتا، ایک اور سوال کر لیا. امام نے کہا آپ بتا اور کہاں سے سوال کروں؟ کہا تاریخ انبیاء سے متعلق پوچھ لیں، وہ مجھے کافی آتی. امام نے حضرت آدم سے آپ کے وقت نہیں ہے تفصیلات میں نہیں جاتا ابھی یہاں پہ، کیونکہ میں نے ایک سوال چھیڑا اس کا جواب فوراً دے دوں. بعد میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا پھر آپ نے جواب اس سے سوال کیا تھا، اس نے جواب نہیں دیا، آپ نے بھی نہیں بتایا. امام نے کہا میں چاہ رہا تھا کہ میں بتانا، تو بات یہ نہ ہو کہ باہر جا کے کہے گا مجھے تو پتا تھا، موقع نہیں دیا. تھوڑی سی دیر میں گھبرایا ہوا اتنا تھا اس ساتھ کے سامنے کہ تھوڑا سا موقع دیتے مجھے بھی یاد آ جاتا. امام نے کہا اس لیے میں نے اس کو نہیں بتایا کسی بھی سوال کا جواب. امام سوال کرتے چلے گئے، ہر سوال پہ یہی کہتا رہا یہ نہیں آتا ایک اور سوال کر لیں. جب امام سوال کرے اچھا یہ نہیں آتا ایک اور کر لیں. امام نے کہا یہ جو سوال کیا تھا کہ وہ جو بستی امنیت کے ساتھ ہے جو بھی وہاں پہ چلا جائے اس کو امن محسوس ہوتا ہے، کہا وہ ہم اہل بیت ہیں. کہا مولا بستی کہا گیا, بستی والے نہیں کہا گیا. قرآن سے ثابت کریں کہ بستی والوں سے مراد بستی, بستی سے مراد بستی والے ہیں. توجہ کیجیے گا. بارکنا حولہ قرى التي بارکنا, ہم نے بستی کو باامن بنایا. آپ کہہ رہے ہیں آپ ہیں, آپ بستی نہیں ہیں, بستی والے ہیں. امام نے کہا اور ہم نے واہلکنا قرى التي, اور یہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے کہ وما كنا نهلك القرى حتى نبعث رسولا, ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ ہم نے کسی نبی کو نہ بھیج دیا ہو. کہا بستی کو ہلاک نہیں کرتا تھا, بستی والوں کو خدا ہلاک کرتا تھا. کہا بستی ہے مراد بستی والے لیا ہے. کہا یہاں پہ بھی امنیت کی بستی مراد ہمیں لیا ہے, بسنے والے. کہا ہم ہیں وہ امن کے جس کے پاس جو آ جائے اسے امن محسوس ہوتا ہے. حضرات بڑے بڑے افراد جب بالکل گھبرا جاتے تھے اہل بیت کے پاس آتے تھے, امنیت محسوس کرتے تھے. امام نے اور سوالات کیے. امام نے کہا اچھا اگر قرآن نہیں جانتا تو کیا جانتا. کہا میں تاریخ انبیاء, امام نے تاریخ حضرت آدم سے متعلق سوال کیا, نہیں جانتا تھا. امام نے کہا اور کیا جانتا ہے. کہا کہ میں فقہ جانتا ہوں. امام نے کہا فقہ سے سوال کروں, بتا کہ چوری زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا. تو اس نے فوراً کہا کہ زنا. تو امام نے کہا کہ اچھا وہاں پہ خدا نے چار گواہ مانگے ہیں, یہاں دو گواہ مانگے, قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا زنا. کہا کہ قتل زیادہ بڑا گناہ. امام نے کہا قتل میں دو گواہ مانگے ہیں اور زنا میں چار گواہ مانگے ہیں, بتا کیوں. اگر زیادہ بڑا گناہ وہ ہے تو وہاں پہ خدا چار رکھتا, وہاں دو گواہ مانگے اور یہاں چار گواہ. کہا یہ ذہن میں نہیں ہے اس وقت, آپ ایک اور سوال کر لیجئے. امام نے کہا زیادہ بتا نجاست کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ذہن میں نہیں ہے اس وقت, آپ ایک اور سوال کر لیں. امام نے 20 سوال کی, ہر سوال پہ یہی کہا. امام نے کہا سن اگر تو پھر بھی فتویٰ دیتا رہے گا قیاس آرائیاں کرتے ہوئے, کیونکہ تو ہر جگہ پہ قیاس کر رہا ہے اور قیاس ہم میں حرام ہے. اول من قاس ہوا ابلیس, جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. لعنہ اللہ, اللہ نے اس پہ لعنت کر دی تھی. قیاس سے فتویٰ نہ دے. اذا افتیت, اگر تو فتویٰ دے گا ہلکتا و ہلک, تو خود بھی ہلاک ہوگا اور جو جو تیرے فتوے کو مانے گا وہ بھی ہلاک ہوگا. ہماری تعلیمات کے مطابق حضرت حمران ابن عیون کو کہا تھا یا حمران اجلس فی المسجد وافتی للناس, اے حمران مسجد میں بیٹھ اور لوگوں کو فتویٰ دیا کر. فانی احب ان ارا فی مثلک فی ھذہ الامہ, مجھے بہت محبت ہے اس بات سے کہ میں تجھ جیسے لوگوں کو اپنے جد کی امت میں دیکھوں. کہ تو قرآن کو بھی جانتا ہے, حدیث 20 سال امام کے پاس پڑھا. امام نے کہا اب تو اس قابل ہے. تو 2 سال پڑھا اور فوراً جا کے فتوے دینے لگا. امام نے کہا خبردار فتویٰ مت دینا, اگر تو دے گا تو ہلاک ہو جائے گا. وہ اٹھا امام کے پاس. امام نے کہا سن ایک اور بات کہتا چلو ان سب لوگوں کے سامنے, تو یہاں سے باہر نکلے گا پھر کہے گا جعفر ابن محمد تو ایسی باتیں کرتے ہیں, اور پھر تو دوبارہ پھر فتوے دینا شروع کر دے گا, کیونکہ دنیا کی محبت تیرے دل میں بیٹھ چکی ہے, تو ہم سے بہت دور ہو چکا ہے. باہر نکلا, اس نے وہی کچھ کیا جو امام نے فرمایا تھا. دوبارہ امام کی احانت کرنے لگا, اور آج پورا باقاعدہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے یہاں ہیں وہ باقاعدہ ایک پورا کا پورا اس نے ایک گروہ تیار کر دیا, اور سب کے سب قیاس پہ چلتے ہیں. قیاس کیا چیز ہے, میں اس کی صرف بنیادی تعریف کر کے ختم کر دوں گا یہیں پہ بات کو. جانتا ہوں میں نے بات کو زیادہ تفصیل نہیں دینی ہے اور یہیں پہ ختم کرنا ہے. حضرت قیاس یہ ہے کہ دو چیزیں آپ ان میں سملیرٹی دیکھیں, شباہت دیکھیں. ایک کا حکم پتا ہے, دوسرے کا حکم نہیں پتا. جس کا حکم پتا ہے وہ اس پہ جاری کرتے ہیں جس کا حکم نہیں پتا, اسے کہتے ہیں قیاس. انالوجی جسے کہتے ہیں انگلش میں, دو چیزوں میں صرف اور صرف شباہت دیکھتے ہوئے ایک کا حکم دوسرے پہ جاری کر دیں. مثال کے طور پہ شراب نجس ہے, اور ساتھ میں کوئی شراب جیسی آپ کو چیز مل جائے, کوئی ایسا جوس ہو کر بالکل شراب جیسی ہے, یہ بھی نجس ہے. اس کا حکم پتا تھا, اس کا نہیں پتا تھا, آپ نے وہی حکم اس پہ جاری کر دیا جو اس کا تھا, اسے کہتے ہیں قیاس. آپ نے غور کیا حضرات, اسے کہتے ہیں قیاس. ایک کا حکم پتا ہو دوسرے پہ جاری کر دیا جائے بغیر کسی دلیل کے, اسے قیاس کہتے ہیں. ہمارے ہاں حرام ہے, یا دلیل مضبوط نہ ہو. جیسے ابلیس نے کہا تھا میں اسے بہتر ہوں. کہا کیوں بہتر ہے؟ کہا میں آگ سے بناؤں, وہ مٹی سے بنا ہے. آگ کے اندر چمک ہوتی ہے, مٹی میں کوئی چمک نہیں ہے. میں اس کی دلیل پہلے بھی دے چکا ہوں, اگر سب لوگوں کے ذہن میں ہو. یہاں پہ نہیں, حسینی میں دی تھی. بہرحال اشارہ کرتے چلوں, یہ بھی امام ششم نے جواب دیا. چلے امام نے کہا کہ اگر تھوڑا سا ابلیس سوچ لیتا اسے پتا چل جاتا کہ مٹی افضل ہے آگ سے. آگ کے اندر اگر دانوں کو ڈال دیا جائے تو وہ اس کو جلا کے بھسم کر دیتے ہیں, مٹی میں جلا جائے تو وہ خیانت نہیں کرتے, اسے باقی رکھتے ہیں. آگ میں گندم کے ڈالے جائیں تو وہ دانے ڈال دیے جائیں تو وہ راکھ ہو جاتے ہیں, مٹی کے اندر ڈال دیے جائیں تو وہ ایک ایک دانے سے کئی کئی گنا زیادہ دانے واپس لوٹا دیتی ہے. جب آگ کو جلایا جاتا ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے, اس میں تکبر پایا جاتا ہے. جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے تو وہ نیچے کی طرف جاتی ہے, اس میں توازن ان کے ساری پائے جاتی ہے. امام نے اصول کافی باب الحجہ میں اتنی تفصیل سے دلیلیں دی ہیں قیاس کے خلاف کہ اگر کوئی بھی پڑھ لے اس کے لیے واضح ہو جائے کہ قیاس حرام ہے. امام نے کہا کہ پھر بھی ابلیس نے قیاس کیا اور ہلاک ہو گیا. یاد رکھیے گا علم دوست بنے, علماء دوست بنے تاکہ آپ کو واضح ہو. اہل بیت کے ماننے والے ہیں, علم میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کے تمام دشمنان کے پاس جہالت تھی اور علم نامی کوئی چیز تھی ہی نہیں. اگر علم تھوڑا سا بھی تھا تو انہوں نے اس کو عداوت میں استعمال کیا, امام کی حمایت میں استعمال نہیں کیا, امام کی مخالفت میں استعمال کیا. آئیے ذرا دیکھیں, میں ایک طرف مثال دوں گا اور اس کے بعد تمام کر دوں گا. جب آئمہ سے پوچھا بھی گیا نا, کثرت سے پوچھا گیا, میں امام حفتم کے متعلق ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا تھا اور اسی پہ تمام کر دوں گا, کل تفصیل سے پیش کروں گا. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے خواجہ نصیر الدین توسی, یہاں پہ آپ کا سائنس میوزیم ہے نا یہاں شکاگو کے اندر, اس کی بیسمنٹ میں باقاعدہ ایک پوری کی پوری ایگزیبیشن لگائی گئی تھی اور اس پہ لکھا ہوا تھا, جو افراد وزٹ کر چکے ہوں گے, کہ مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین توسی, ان کی انوینشنز, پورا بہت بڑا ڈپارٹمنٹ لگا تھا یہیں پہ آپ کے شکاگو کے اندر. اب آپ سوچئے کہ کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے خواجہ نصیر الدین توسی. شیعہ عالم دین تھے, سائنٹسٹ بھی تھے اور ریاضی میں بھی ماہر تھے, تمام علوم میں ماہر تھے, فلسفے میں, منطق میں, تمام علوم میں ماہر تھے. ہر علم پہ ان کی کتاب ہے, تجرید الاعتقاد ان کی کتاب ہے جو عقائد سے متعلق ہے اور جس پہ سب سے زیادہ شروح لکھی گئی ہیں, اہل سنت نے بھی, شیعوں نے بھی, سب نے. ریاضی پہ ان کی کتاب ہے, قطع سے متعلق, ہیکسگن سے متعلق, کہ فارمولاز کتنے سب سن رہے ہیں حضرات, دو منٹ کی زحمت دوں گا, کہ انہوں نے فارمولاز لکھے ہیں. ان میں سے بہت بڑے ایک عارف ہیں, بہت بڑے علوم, مختلف علوم کے 30 سے زیادہ علوم کے ماہر ہیں, عطا الحسن زادہ عاملی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک میتھمیٹیشین سے پوچھا, کہا کہ بتاؤ ہیکسگن سے کتنے فارمولاز نکال سکتے ہو؟ کہا 3-4 فارمولاز میں نکال سکتا ہوں. میتھمیٹیشین تھا خود سے. کہا اگر کوئی اچھا میتھمیٹیشین ہو کتنے فارمولاز نکال لے گا؟ کہا 10 تک تو نکال لے گا. کہا کوئی بہت قابل میتھمیٹیشین ہو 30-40 فارمولاز نکال سکتا ہے؟ کہا پاسبل ہے, میں نے دیکھا نہیں. غور کیجیے گا حضرات, کہا پاسبل ہے, میں نے نہیں دیکھا. کہا ایسا ممکن ہے کوئی 300-400 فارمولاز نکالے؟ کہا ناممکن ہے. کہا ایسا ممکن ہے کوئی 3-4 ہزار فارمولاز نکالے ہیکسگن سے؟ کتنے؟ 3-4 ہزار. تو کہنے لگا وہ چپ ہو گیا, میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا کیونکہ سمجھ رہا تھا میں مسخرہ کر رہا ہوں, میں کہا مذاق کر رہا ہوں, چپ ہو کے میرا چہرہ دیکھ رہا. کہا ایسا ممکن ہے کوئی 30-40 ہزار فارمولاز نکالے؟ بالکل, جیسے آپ چپ بیٹھے نا, بالکل چپ بیٹھا. کہا ایسا ممکن ہے کہ کوئی 200,000 کے قریب فارمولاز نکالے؟ کہا کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارے ایک عالم گزرے خواجہ نصیر الدین توسی, انہوں نے 1,97,000 سے زیادہ فارمولاز نکالے ہیں ہیکسگن کی شیپ سے, اور عربی میں کتاب لکھی ہے جس کا آج تک کسی زبان میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکا. سنا ہے کہ ٹرکش زبان میں ترجمہ ہے جو کسی بہت پہلے کسی نے کیا تھا. یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا ہے, یہ پوری زحمت دی صرف اور صرف ایک جملے کے مساح کے جملے کے لیے. حضرات اب سنیں گے, کہا 1,97,000 فارمولاز نکالے انہوں نے, اور ہر علم پہ کتاب ہے. بادشاہ جو ایران کا تھا وہ ان سے مشورہ لیتا تھا. پورا جو اصفہان کا پہلا ڈیزائن ہے نا, کہ ایکو کیسے ہوگی, لائٹ کہاں سے آئے گی, پورا کا پورا آرکیٹیکچر خواجہ نصیر الدین توسی کا. آرکیٹیکٹ بھی تھے. اب آپ سوچیں کتنا دماغ تھا. قبلے کی ڈائریکشن دور سے کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ معصوم کے ایک فرمان سے پوری کتاب خواجہ نے لکھی ہے. یہ قابلیت خواجہ کی. اور جب خواجہ کا انتقال ہو رہا تھا نا خواجہ نصیر الدین توسی کا, تو کہاں پہ تھے؟ کاسمین میں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو نجف لے جائیں یا کربلا, کیونکہ سب علماء وسیعت کہتے ہیں نجف میں دفنا دو, اکثر بات کہتے تھے کربلا میں. کہا خبردار, مجھے کہیں اور نہ لے جانا, میں دو اماموں کی بارگاہ میں مر رہا ہوں, مجھے گستاخی محسوس ہوتی ہے کہ میں وسیعت کروں مجھے کہیں اور لے جاؤ. آپ نے غور نہیں کیا. کہا میں کاظمین میں ہوں, امام موسیٰ کاظم احمد تقی دونوں امام ہیں نا. کہا مجھے شرم آتی ہے, میں وسیعت کروں مجھے کہیں اور لے جاؤ, یہ دو اماموں کی شان میں جسارت ہوگی. کہا آپ کی قبر پہ کیا لکھا جائے؟ جو مجھے لکھا جائے نا خواجہ نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ لکھا جائے, علامہ ہیں, آیت اللہ ہیں, کیا لکھا جائے حجت سے, کیا لکھا جائے؟ کہا میری قبر پہ بس یہ ایک آیت لکھ دینا. کہا کیا آیت لکھے؟ کہا یہ ایک آیت لکھ دینا کہ قلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسیط. اصحاب کہف کے لیے لکھا ہے نا, خدا نے قرآن کے اندر اصحاب کہف میں کہا کہ ان کے سامنے اصحاب کہف کے سامنے ان کا کتا اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا. کہا یہی آیت میرے لیے لکھ دینا. کہا کہ اے مولا آپ کے جد کا حکم ہے کہ جب دفنایا جائے تو ٹانگوں کو سمیٹنے کی اجازت نہیں ہے, ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے. اگر آپ کے جد کا حکم نہ ہوتا تو میں وصیت کر کے مرتا کہ میری ٹانگوں کو سمیٹ دیا جائے, ولو میں امام کی پائنتی میں دفن ہوں, ایسی جسارت نہ ہو جائے کہ میں ٹانگیں پھیلا کے لیٹا ہوا ہوں امام کی بارگاہ میں. جب دفنانے لگو تو یہ آیت لکھ دینا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہوا ہے. مولا یہ آپ کا ایک چاہنے والا اتنا عاشق ہے. مولا آپ نے سنا, حضرات میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن بھی لیا, سنیں گے. جس کا ایک چاہنے والا اتنا بڑا عالم ہو, جس کی 400 سے زیادہ کتابیں ہوں, وصیت کر کے مرے, کا لکھنا یہی کہ ان کا کتا ان کے سامنے لیتا ہے, اتنا بڑا عالم ہو کہ اتنے بڑا جملہ لکھے گا, تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ دونوں کون ہیں, تمہیں معلوم نہیں. سنیں گے حضرات, میں جناب موسیٰ کاظم کے چند جملے مصاحب کے پیش کروں گا, جن کے لیے امام بار میں امام نے جب زیارت پڑھی ہے نا, کہا مجھے بڑا اپنے جد کے اوپر, میں بڑا افسوس کرتا ہوں اس بات پہ کہ بڑی مظلومیت کا ایک آدمی نعرہ لگاتا جا رہا تھا, بڑی خفت کا ان کے سامنے جنازے کے سامنے ایک آدمی نعرہ لگاتا ہوا چل رہا تھا. کہا کیا مولا؟ بار میں امام کہتے ہیں زیارت میں جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں میرا سلام ہو باب الحوائج پہ کہ جن کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا. حضرت بڑی مظلومیت کا جملہ ہے. کہا جس کے 18 بیٹے ہو, 4 مزدوروں کو پیسے دیے گئے کہ جاؤ جا کے امام کے جنازے کو پلے بغداد پہ رکھ دو. امام زمانہ زیارت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد پہ کہ جس کے جنازے کو 4 مزدوروں نے اٹھایا, اور ان کے سامنے 5واں مزدور چلتا جاتا تھا, وہ نعرہ لگاتا جاتا تھا, ماتا امام الرفضار, رافضیوں کا امام مر گیا, رافضیوں کا امام مر گیا. کہ ایک مرتبہ کاظمین کے پلے بغداد پہ جنازہ رکھ دیا گیا, چاروں طرف سے شیعہ جمع ہونے لگے, ایک مزدور کہتا جاتا تھا اپنی موت مرا ہے تمہارا امام. بس یہ جملہ سننا تھا, بہت سے لوگ رونے لگے. ایک نے آنے کے بعد کفن کو کھولا, کہا مولا ہم جانتے ہیں آپ حجت خدا ہیں, آپ ولایت مطلقہ کے مالک ہیں, امام بتائیے آپ اپنی موت مرے ہیں. ایک مرتبہ امام نے آواز دی کہ قتلن قتلا, مجھے شہید کیا گیا ہے, مجھے زہر دیا گیا ہے. بس یہ جملے سننے تھے سر, سب شیعہ اپنے سر پیٹنے لگے, ماتم کرنے لگے. کہ اتنی مظلومیت, 4 افراد جنازے کو اٹھا کے لے کے آئے, جو حجت خدا اس کا جنازہ. اگر یہاں کوئی کاظم سید ہوگا نا, اسے بڑا بعد میں پرسہ دیجئے گا کہ کس کی نسل نے آپ کے امام کو کتنا مظلومیت کے ساتھ جنازہ اٹھایا ہے. بس بھائی 4 افراد جنازہ اٹھا کے رکھ کے چلے گئے. اب سارے شیعہ جمع ہیں, کوئی کہتا ہے کون جنازہ پڑھا, کہتے ہیں کوئی سب سے بڑا عالم لے کے آؤ جو جنازہ پڑھائے. سب آپس میں متحیر ہیں, قبر میں کون اتارے گا, پریشان کھڑے تھے. ایک مرتبہ دیکھا مدینے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے جو سر سے امامے کو بار بار اتارتا رہتا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھا کر سب ہٹ جاؤ, امام کا جنازہ صرف امام پڑھاتا ہے, معصوم کو صرف معصوم قبر میں اتارتا ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ سب کو پیچھے ہٹایا, ایک مظلوم بیٹا کہنے لگا کہ بابا میں بہنوں کو کیا بتاؤں گا جو 14 عیدوں سے باپ کے انتظار میں مدینے میں بیٹھی ہیں, اتنی مظلومیت کسی کی نہیں ہوگی. بابا میری بہنیں انتظار میں, ہمارا بابا آئے گا. نہ جانے اس بیٹی کو کتنا باپ کے جانے کا افسوس ہے. ایک مرتبہ باپ کے جنازے کو اٹھایا, نہ جانے کس انداز سے لے کے قبر پہ آئیں گے. میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے امام رضا علیہ السلام, آپ نے پھر بھی تعظیم سے باپ کا جنازہ اٹھایا, نہ جانے کتنے شیعہ جنازے میں موجود تھے, سب نے تشیع کی جنازے کے ساتھ ساتھ چلے, کاظمین تک جنازہ لے کے آئے, چاروں طرف سے ننگے پاؤں لوگ پھر رہے تھے. فرزند رسول حکم تو کیجیے ہم قبر میں اتر جائیں, کہنے پیچھے ہٹ جاؤ. مولا اتنے لوگ جنازے میں آئے, لیکن مولا ذرا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا کربلا آ کے دیکھیے, کوئی 23 برس کا جوان کھڑا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلے میں توک ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, بڑی مظلومیت کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا ہے, آواز دے کے کہتا ہے وہ یا جدہ یا محمد وا علیا وا حسنا. نہ جانے کیسے آواز دینے کے مرتبہ چاروں طرف سے ارواح آنے لگی. بنی اسد کا پیچھے ہٹ جاؤ. مولا کیوں کہہ رہے؟ میرا دل کہتے کوئی زہرا آئی ہوں گی. کیا بنی اسد پیچھے ہٹ جاؤ, امام کو صرف امام دفناتا ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھا, قدموں کے نیچے حسن مشتبہ نے ہاتھ رکھا, امام سجاد قبر میں اترے. میرا دل کہتا قبر کے اندر کوئی بیوی کھڑی ہوگی, آواز دے کے کہتی ہوگی اے سید سجاد جنازے کو آہستہ لینا,
آرام سے لینا، میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ امام سجاد کہتے ہوں گے دادی ذرا پیچھے ہٹ جائیے، آپ کا بھی تو پہلو شکستہ ہے۔
اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس میں نے تمام کر دیا، آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا جناب سید الشہداء کا لاشا کیسے اٹھا۔ میں صرف دو جملے دعا کے لیے کہوں گا، جانتے ہیں سب لوگ میں واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں۔ اب میں جب واسطہ دوں گا، میں جانتا ہوں واسطہ بڑا سخت ہے، بہت سے افراد سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ جناب زینب بڑی مظلومہ ہیں۔ جس بی بی کو پیغمبر اسلام نے ام المصائب کہا ہو، اب سوچی بی بی کے کتنے مصائب ہوں گے۔ ام المصائب ہیں جناب زینب کبرا، ام المصائب ہیں۔ اور میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ جب کہا کرو نا ام المصائب ہے جناب زینب، تو یہ بھی کہہ دیا کرو کہ جناب سکینہ بنت المصائب ہے۔ میں بڑا بہت سے افراد پیٹ رہے ہیں، میں کہوں گا جملہ سنیں گے، نہ جانے کس طرح سے جناب زینب کبرا واپس آئی ہیں۔ جب ایک مرتبہ آزاد ہوئے نا اہل بیت علیہ السلام، اسیروں کا قافلہ آزاد ہوا، میری طرف دیکھیں گے، ہاتھوں کو بلند کر کے جو بھی میں کہوں گا نا اپنی مرادوں کو ذہن میں رکھیے گا، سنیں گے افراد۔ میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہتا ہوں، لیکن میں نے بڑے بڑے اساتذہ سے سنا ہے، خود سے بڑے بڑے مراجوں کی وصیت ہے کہ مسائل میں بخل نہ کیا کرو، مسائل کو تفصیل سے پڑھو۔ بہت سے افراد سے برداشت نہیں ہوتے، مجھے معاف کریں گے، حضرات سنیں گے۔ اب ایک مرتبہ رہائی ملی، امام سجاد نے کہا ہماری تین شرائط ہیں۔ حضرات شرائط وہ رکھتا ہے جسے فتح ہوتی ہے۔ امام سجاد نے کہا ہماری تین شرائط ہیں، کہا پہلی شرط کیا ہے، کہا ہمیں ایک گھر دے دو جہاں پہ ہم بیٹھ کے کچھ دیر رونا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں رونا چاہتے ہیں، مدینے جا کے رو لینا۔ کہا نہیں، میری پھپھیوں کو بڑی حسرت ہے، بڑی حسرت ہے، جب بھی روتی تھی نا تیرے دشمن تازیانے مارتے تھے، اس لیے ہمیں رونے کے لیے گھر دے دیا جائے۔ کہا اچھا دوسری شرط کیا ہے، میں جب دیکھیں گے حضرات۔ بی بی نے کہا بیٹا سید سجاد دوسری شرط کیا رکھو گے، کہا پھپھی اماں آپ بتائیں۔ کہا بیٹا کہنا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو تبرکات لوٹے تھے نا وہ واپس کر دیں، کیونکہ میری ماں کی چادر تطہیر بھی گئی ہے، میرے بھیا کی وہ انگوٹھی بھی گئی ہے جسے اتارنے کے لیے بزدل نے انگلی کو کاٹ دیا تھا۔ اجر و کمر اللہ، تبرکات واپس آنے لگے۔ اچھا اور کیا چاہیے، کہ تیسری شرط ہے ہمیں سرانے شہدا واپس کر دیے جائیں، شہدا کے سر واپس کر دیے جائیں۔ حضرت میری طرف دیکھیے گا، بڑے سخت جملے ہیں۔ اب جب آنکھوں میں آنسو آئیں گے نا، کس کا پرسہ دیں گے؟ سب کا پرسہ دیجیے گا، لیکن سب سے پہلے جناب رباب کو پرسہ دیجیے گا، کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں جو سب سے پہلا سر آیا تھا نا، بڑا ننا سا سر تھا، بڑا ننا سا سر تھا۔ سب بیویاں بیٹھی رو رہی تھی، ایک مرتبہ ایک بیوی کو جلال آیا، کھڑی ہوئی آگے بڑھی، اپنی چادر کا دامن پھیلایا، کہا اللہ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ رو کے ایک جملہ کہا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، بیٹے کے تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے، اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، گھوڑوں کا تیر تجھے مار دیے میرے بچے۔ بی بی بہت دیر تک بیٹھ کے روتی رہی، میری طرف دیکھیں گے، سنتے جائیں گے، نہیں بھی دیکھیں گے تو آنکھوں میں تصور کیجئے گا۔ پہلا سر جو آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا، دوسرا جو سر آیا بہت خوبصورت تھا، بڑا حسن و جمال تھا اس سر کا۔ صحاب رحمت میں ہے کہ جناب لیلہ آگے بڑھی، یہ معاصر ہیں، بھی زندہ ہے مقتل لکھنے والے، صحاب رحمت ہزار صفحے کا مقتل ہے، عباس اسماعیل یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب لیلہ آگے بڑھی، جیسے آگے بڑھی نا ایک مرتبہ رو کے جملہ کہا، کہا علی اکبر ماں پہ تیرا سر دیکھنا بڑا گراں گزرے گا، اے کاش مجھے پہلے موت آ گئی ہوتی، میں تیرے سر کو اس عالم میں نہ دیکھتی۔ حضرات سنیں گے، اتنے میں سر آیا، جملہ سنیں گے، بڑا سخت جملہ ہے، اتنے میں سر آیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ اس سر کو نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، اسے تھیلے سے نکالا گیا تھا۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے، کہ یہ عباس کا سر ہے، کیوں نیزے پہ بلند نہیں ہوتا تھا، میں نہیں پڑھوں گا۔ دو روایات ہیں، دونوں بڑی سخت ہیں، ایک کو پیش کر دیتا ہوں۔ امام سجاد سے پوچھا یہ شمر نے، کہا کیا بات ہے، تیرے چچا کا سر بلند نہیں ہوتا؟ کہا چچا عباس بتائیے کیوں بلند نہیں ہوتا آپ کا سر نیزے پہ؟ کہا سید سجاد تیری دادی نے مجھے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا۔ نہیں پڑھتا میں، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ کہا سید سجاد تیری دادی نے مجھے پردے بچانے کے لیے مانگا تھا، جب بھی نیزے پہ سر کو بلند کیا جاتا ہے مجھے تیری پھپھیوں کے سر نظر آتے ہیں، سر گر جاتا تھا، مطلب میں نہیں پڑھتا، کہا یہ ایک سر، حضرت سر آتے گئے، اتنے میں ایک سر آیا، سب بیبیاں تعظیم میں کھڑی ہو گئیں، جناب زینب نے آگے بڑھ کے سر کو لیا اور رو کے کہا ہائے میرا ماں جایا حسین، روایت کے الفاظ ہیں سب بیبیوں نے حلقہ باندھا، کوئی منہ کو پیٹتی تھی، کوئی سر کو، کوئی سینے کو، بہت روتی تھی بیبیاں، روایت کے الفاظ ہیں اتنے میں دو ننے ننے سر اور آئے، سروں کا آنا تھا، سب بیبیوں نے جناب زینب کو دیکھا، بیبی نے کچھ نہیں کہا، نگاہوں کو جھکا لیا، ایک مرتبہ اس نے دوسری مرتبہ آواز دی کہ ان دو سروں کی وارثہ کون ہے، جب تیسری مرتبہ کہا نا اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو کیا ان دو سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے یا زندہ ہے، اب جناب فضا سے رہا نہ گیا، کہا یہ دو سر میری آقا زاجی کے بیٹے ہیں، یہ دو سر مجھے دے دو، کہا بی بی بیٹوں سے ودا کر لیں، کہا فضا میں علی کی بیٹی ہوں، میں نے بیٹے حسین کا صدقہ دے دیے، میں صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، اجرک عمر، میں نے بس بی بی کے دو جملے پیش کرنے تھے، بھائی بس جملے سن لیجیے گا، میرے طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے طرف دیکھیے گا، وہ بی بی جس نے کربلا میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، پھر کربلا آئیں اربعین پہ، ہر قبر پہ گئیں، بیٹوں کی قبر کے پاس سے گزری، دعا دیتی گزر گئیں، نہیں بیٹھی کہیں ایسا نہ ہو میرا دل ٹوٹ جائے، کوئی جملے نہ نکل جائے، بس بھائی گئی نانا کے روزے پہ، کیا نانا حسین کا پرسا لینے آئی ہوں، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، بیوی نے پرسا دیا، نہیں ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، ماں کی قبر پہ آیا، کہا اماں میں حسین کا کرتا لے کے آئی ہوں، کرتے کو نکالا قبر پہ بچھایا، رواج کے الفاظ قبر پہ سلسلہ آنے لگا، ایک مرتبہ کہا اماں آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، اماں میں نے شمر کو سینے پہ سوار دیکھا تھا، چلی گئی بھائی کے گھر پہ، آخری جملہ سنا میرے دیکھیے گا، بھائی کے گھر گئی لیکن بیٹوں کو کوئی تذکرہ نہیں، جناب سکرا سب سے کہا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں، میرے گھر دیکھیے گا آخری جملہ سن لیں، آئیں جناب زینب کبرا اپنے گھر، اب تک جس بی بی نے کہیں یاد نہیں کیا بیٹوں کو، ماں کا دل تھا، ایک مرتبہ صحن میں مارے دوئے، دو مسلے بچھے دیکھے، اٹھا کے سینے سے لگائے، کہو نا محمد مجھے بتاؤ میں کس کے سہارے جی ہوں، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، میں جینا نہیں چاہتی، تڑپنے لگی، ماں کا دل تھا، بہت روئی، بس میں یہیں پہ ختم کر دیتا، میں یہیں تمام کر دیتا، مجھے بہت سے لوگ اشارہ کر رہے ہیں بس کر دو اور نہ پڑھو، ہم سے سنا نہیں جا رہا، برداشت نہیں ہو رہا، سنیں گے جملہ، آخری جملہ سن لیں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے، میرے جب دیکھیے گا، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ گئے، جیسے آئے نا میں آپ سے ایک سوال کروں، کبھی آپ نے قریبی رشتہ دار کو ایک یا دو سال بعد دیکھ کے پہچاننے سے انکار کیا ہے؟ نہ جانے کیا بیت گئی بی بی پہ، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے دیکھا، کہا بی بی حجرے میں چلی جائیے، میری زوجہ گھر نہیں ہے، میرے گھر دیکھیے گا، میرے گھر دیکھیے گا، بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں، عبداللہ میں زینب ہوں، عبداللہ ہمارے دونوں بیٹے مارے گئے، جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا، زمین پہ بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے پھر گر گئے، جب تیسری مرتبہ گرے نا تو بی بی نے کہا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی، کہا نہیں زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا، زینب میرے ایک سوال کا جواب دو، میرے گھر دیکھیں گے آخری جملہ، کہا زینب ایک سوال کا جواب دو، کیا عبداللہ زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے، زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے، کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، بے مکناؤ بے چادر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین.